उन्नीस शव्वाल मुकर्रम 1427 हिजरी मुताबिक 10 नवंबर सन 2006 ईस्वी सूरह फील शरीफ इस मौका أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ترى كيف فعل رب ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أرميهم بإدارة من سجل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم اللہ کی پناہ کہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا یہ سورہ فیل شریف ہے مکی ہے جس میں ایک رکوع پانچ آیتیں بیس کلمے مینس بیس ورڈز اور 96 حروف 96 لیٹر اس کے اندر ہے فیل کے معنی ہوتا ہے ہاتھی کے اس کی تلاوت آپ حضرات بار بار کرتے ہیں اب آج اس کا مفہوم سن لیجیے سورہ فیل ہے کیا اس کا پہلے تاریخی ماحول ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور کرائٹیریا آپ پہلے جان لیں تو پھر سورت کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے سورہ سرائے ذات البروج کے اندر تفصیل میں یہ بات گزر کی قتل اصحاب الاخدود النار ذات الاخدود انہم علیہا قعود تو کھائیوں والوں کے ہلاکت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش مبارکہ سے بہت پہلے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بہت دنوں بعد ایک واقعہ رونما ہوا تھا یمن کی سرزمین پر اس سورہ کا جو جغرافیائی ارضیاتی پس منظر ہے وہ حبرہ ایریا اور یمن اس کو دماغ رکھے یمن میں چاند اور سورج اور ستاروں کی ورشپ ہوا کرتی تھی عبادت ہوتی تھی جس کا ذکر سورہ نمل شریف 19 پارے میں گزر چکا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب حدود کو گم پایا تو پوچھا وہ کہاں گیا اگر کوئی اچھی خبر لائے گا ٹھیک اور میں اس کو ذبح کر دوں گا. تو موجود نے واپس آ کر کے, حدود ایک چڑیا ہوتا ہے, چڑیا ہوتی ہے, اس چڑیا کی خوبی یہ ہے کہ وہ حدود زمین کے اندر کتنی بھی گہرائی میں پانی ہو اس کا پتہ لگا لیتی. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام اینیملز, انسیکٹس وغیرہ, برڈس وغیرہ سبھی جلا کرتے تھے. تو حدود خاص طور سے پانی کی تلاش کے لیے رہا کرتا. تو حدود نے آ کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے جو بات بتائی تھی کہ حدود میں ابھی آ رہی ہوں, آ رہا ہوں, حدود مذکر آ رہا ہوں, میں نے ایک جگہ دیکھی ہے, ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کا تخت بہت بڑا ہے, وہ لوگ سورج اور چاند کی ورشپ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. وہ ملک یمن کی ملکہ سبا تھی, اور سبا کا ذکر سورہ سبا کے اندر گزر چکا ہے کہ سبا وہ ایک ایسا شہر تھا اس زمانے میں, ابھی وہ جان کہ اعتبار سے دنیا کا چھوٹا شہر تھا, اتنا خوبصورت. اس کے تعلق سے مفسرین بیان کر چکے ہیں, ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں کہ ایسے خوبصورت باغات پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہوتے تھے کہ آدمی خالی ٹوکری سر کے اوپر رکھ کر کے باغ کے اس کنارے سے داخل ہوتا, اس کنارے پہ نکلتا تو ہر سے اس کی ٹوکری کھل جائے گا. ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی, سد معارف بہت بڑا ڈیم جو بنایا گیا, سب سے پہلے ڈیم جو بنایا گیا جس میں پانی کا ذخیرہ کیا گیا تھا, اسی پانی کے ذخیرے کو چوہوں نے اندر سے کاٹا, پھر وہ پھٹا اور پورا شہر سبا فلڈڈ ہو گیا, سیلاب زدہ. اور وہ حسن و جمال جو اپنے رنگت کے اعتبار سے, باغوں کے پھل کے اعتبار سے دنیا کا مشہور ترین پھل کہا جاتا تھا, وہاں کچھ بھی نہیں رہا سوائے ریتیلی زمین کے, اور چھاؤ درخت ہوتا ہے جو دریاؤں کے قریب اگتا ہے, خالی وہی رہ گیا. تو اصحاب الاخدود جو تھے یہ کیا تھے, یہ لوگ اسی سورج کی پرستش کرنے والے تھے. چنانچہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا ایرا کرنا چاہا, مسیحیت. ایک بات یاد رکھیں دماغ میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیم کے اوپر عمل کرتے تھے, صحیح تعلیم کے اوپر, وہ ہماری ہی طرح سے مسلمان تھے, ہماری ہی طرح سے مسلمان تھے. بعد میں ان لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے سب چیزیں داخل کرنی شروع کی, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, حضرت مریم کو خدا کا شریک بنا دیا وغیرہ وغیرہ. تو شرک کی بنیاد پر اب وہ کافر ہو گئے, مشرک ہو گئے, لیکن اس سے پہلے وہ اسی طرح مسلمان تھے جس طرح سے ہم مسلمان. تو کچھ عیسائیوں نے یمن کی سرزمین پر اپنی مذہبی سرگرمیاں جاری کر دیں, ریئل کرسچینٹی, اصل مسیحیت کا پرچار شروع کر دیا. جو بادشاہ تھا وہاں کا, اس کو پتا چلا کہ کچھ لوگ ہمارے ملک میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, اس نے کہا کہ باز آ جاؤ ورنہ ایک ایک کو قتل کروا دوں. وہ لوگ باز نہیں آئے تو اس نے کیا کیا, خندقیں کھدوائیں, آگ جلائی, اور اس کے بعد جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیم پہ اقرار کرتا اس کو اسی آگ میں ڈال دیتا, اسی کو اصحاب الاخدود کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تعلیم نے بہرحال اپنا اثر چھوڑا. پھر ہوا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ایتھوپیا اقتصادی اعتبار سے بڑا خوشحال ملک. نجاشی حضرت نجاشی حبشہ کے بادشاہ تھے. حبشہ کو ایتھوپیا ہی کو حبشہ کہا جاتا ہے. آج ایتھوپیا کہتا ہوں, زمانے میں حبشہ کہا جاتا تھا. اور اس کا ایک نام اور بھی تاریخوں میں آتا ہے, اس کا نام ہے ایبیسینیا. ایبیسینیا بھی اس کو کہا جاتا ہے. حضرت نجاشی کے زمانے میں حبشہ جو تھا ایتھوپیا, وہ معاشی اعتبار سے بڑا خوشحال تھا. چنانچہ ان لوگوں سے یمن کے لوگوں نے وہاں اصل رسوخ ظاہر کیا, اور جا کر کے نجاشی بادشاہ سے یہ بیان کیا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا. وہاں نجاشی نے کیا کیا کہ اٹھا کر کے خط ایک فرکارے کے ذریعے بھجوا دیا شاہ روم کے پاس, قیصر روم کے پاس. روم کے بادشاہ نے نجاشی کو حکم دیا کہ فوراً لشکر تیار کیا جائے اور یمن پر حملہ کیا جائے. 70,000 کا لشکر تیار کر کے بحر احمر ریڈ سی کو کراس کر کے ادھر جایا گیا. وہ پہلا بحری بیڑا تھا. اس بحری بیڑا سے 70,000 کی فوج, زمانے میں بہت سب سے بڑی فوج سمجھ شمار کی جاتی ہے, گئی تو ہوا یہ کہ وہاں پہ وہ بادشاہ جس نے آگ جلوا کر کے لوگوں کو جلوایا تھا, اس کا نام تھا ذو نواس. اور جس شخص نے جا کر کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے جا کر کے شکایت کی تھی, وہ عیسائی کا نام تھا امیر دوس ابن ساربان. چنانچہ وہ لشکر یمن پر حملہ آور ہوا تو ذو نواس نے عدن اور حضرموت, یہ دو سمندری ساحل تھے, اس پر نجاشی اور قیصر روم کے لشکر کا استقبال کیا اور ان دونوں کو مار بھگایا. شکست کھا گئے وہ. جب شکست کھا گئے تو پھر بھگے وہاں سے آئے, دوبارہ پھر تیاری کی. دوبارہ کرنے کے بعد پھر ان لوگوں نے کچھ دن گزارنے کے بعد جب اسٹرانگ ہو گئے تو پھر دوبارہ حملہ کیا. دوبارہ جب حملہ کیا تو انہیں ذو نواس کے لشکر نے شکست کھائی. ذو نواس نے دیکھا جب ہم شکست کھا چکے ہیں تو اس نے اپنے گھوڑے کو پیڑ لگائی, گھوڑا ہڑ چلنے لگا تھا, اس کو بہت مارا اور گھوڑے کو دریا میں کودا دیا سمندر میں. چنانچہ خود بھی ڈوب گیا, اس کا گھوڑا بھی ڈوب گیا. پھر یہ ہوا, اس کا ایک فوجی تھا, اس کا نام تھا ذن نیران. اس نے بھی مقابلہ کیا, وہ بھی ناکام ہوا. اس کے بعد اس حبشی لشکر کا جو ایک اور سالار تھا اس کا نام تھا ارباد. چنانچہ ذو نواس کی شکست کے بعد ارباد کو یمن کا والی بنا دیا گیا. اسی لشکر کے ساتھ ابرہا نام کا ایک شخص تھا جو اس لشکر کا ایک فوجی بن کر کے ارباد کے ساتھ آیا تھا. چنانچہ یمن پر مسیحی حکومت قائم ہو گئی. کوئی 20 سال تک ارباد حکومت کرتا رہا. پھر ارباد اور ابرہا کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. ابرہا نے ارباد کو قتل کروا دیا. جب قتل کروا دیا تو یہ خبر قیصر روم کو پہنچی اور شاہ حبشہ کو پہنچی. دونوں چراغ پا ہو گئے, غصے سے لال پیلے کی. ہمارے مقرر کی ہوئے آدمی کو اس نے قتل کر دیا, اگر سے عیسائی ہے. اس نے قسم کھا لی شہرون نے کہ جب تک میں اس کے چوٹی پکڑ کے گھسیٹوں گا نہیں, اس کے بال پکڑ کر کے اور اس کے خون اور اس کی مٹی کو اپنے پیروں تلے روندوں گا نہیں, مجھے سکون نہیں آئے گا. ابرہا کو یہ بات سنائی پڑ گئی, اس نے ایک چال چلی. نے کیا کیا اپنے بال برما ڈالے اور ایک کاغذ میں یمن کی تھوڑی سی مٹی رکھ دی اور ایک شیشی میں تھوڑا سا خون اگلی اگلی کاٹ کر کے رکھ دیا اور قاصد کو دیا لے کر کے جاؤ شاہ روم کے پاس اس سے کہو کہ حضور میں ارباز ہی کی طرح سے آپ کا غلام ہوں اور رہ گئی بات آپ کی قسم پورا کرنے کی تو یہ تینوں چیزیں حاضر ہیں میرا بال پکڑ کے آپ پھینک لیجیے خون اور مٹی کو پیروں سے رونت دیجیے آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. وہ خوش ہو گیا اور اس نے پھر ابرہا کو حکم دے دیا کہ تم اب یمن کے گور وانی کو بادشاہ بات چلتی رہی. مسیحیت کی اس ترویج و اشاعت کے پیچھے ایک اور فکر بھی کار فرما تھی, اس کو رسم دیا وہ یہ تھی جس کا ذکر بھی سورہ قریش میں آئے تو میں تھوڑا سا یہاں پہ اشارہ کر دے رہا ہوں کہ چونکہ یمن یہ مشرقی دنیا کا کی بندرگاہ سب سے بڑی بندرگاہ تھی اور اس سے پورٹ کا کام لیا جاتا تھا اور اس کی اہمیت شاہ روم کی نگاہ میں آ چکی تھی کہ اگر اس پر قبضہ کر لیا جائے تو پورا عرب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ذرا سا سمجھیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں. اگر اس پورٹ پر قبضہ کر لیا جائے تو پورے عرب میرے قبضے میں آ جائے. اسی لیے اس نے کھل کر کے معاونت کی سپورٹ کیا اور یمن پر اپنا قبضہ پکڑا. ادھر انڈر گراؤنڈ کہہ لیجیے یا کھلے مسیحیت کی تبلیغ ہوتی, کیونکہ اس وقت مسیحی دین مسیحی ہی روم زمین کا سب سے بڑا اصل مذہب تھا. لیکن ابرہا کو ایک چیز سے بڑی چڑ تھی کہ اچھی بات ہے پورے عرب کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ اب یہ مرکزیت جو ہے نا بجائے کعبہ کے ہمارے یہاں ہو جائے. چنانچہ اس نے کنیسا بنوایا, ایک خوبصورت سا گھر بنایا عبادت خانہ جس کا ذکر تمام مفسرین نے کیا ہے اور اعلان کرا دیا کہ اب وہاں کعبہ کا حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب لوگ میرے یہاں صنعاء, لفظ کا نام جگہ کا نام کیا ہے صنعاء میں جو میں نے کنیسا بنوایا ہے قلیس یا قلیس نام تھا اس کا آ کر کے اس کا طواف کیا جائے یہاں حج کیا جائے. عربوں میں ایک بات بڑی اہمیت کی حامل یہ ہوتی ہے کہ عرب اپنے عربیت کے لحاظ سے غیرتمند بہت ہوتے ہیں اور اسی عربیت کے غیرت مندانہ زہر سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اور مصر میں جمال الناصر جیسا ڈکٹیٹر پیدا کیا گیا. یہی عربیت کا خمار تھا جس نے دنیا اسلام کو تہس نہس کر کے رکھا. خیر ایک بات آگے زندگی میں نے بیان کر دیا تو عربوں کو یہ بات انتہائی زیادہ ناگوار گزری کہ حضرت ابراہیم ہمارے دادا علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ مشرفہ کو چھوڑ کر کے لوگ اس کی طرف حج کرنے جائیں. چنانچہ ایک شخص تھا اس نے ارادہ کیا, وہ گیا وہاں پہ. اس میں کئی روایتیں بیان کی گئی ہیں, ایک روایت یہ ہے کہ گیا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ, موقع دیکھا اس نے, اس کو خالی پایا, اس میں جا کر کے اس نے ٹوائلٹ بنا لیا, بیڈ روم کر دیا, اس کو رفع حاجت کر دی, نجاست سے آلودہ کر دیا اور اس کے بعد بھاگ آیا. اس کی اطلاع کسی شخص نے ابرہا کو دے دی تھی, اس نے رد گندگی کی اور ہمیں خیال ہے کہ یہ مفت ہے. ایک قول یہ نقل کیا, دوسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ کسی عرب نے اس کے اس کنیسہ کو آگ لگا دی تھی. تیسرا قول نقل کیا گیا کہ آگ لگائی نہیں گئی تھی بلکہ ہوا تھا یہ کچھ عرب سے وہاں پہ کھانا بنا رہے تھے اتنے آگے آئی اور آدھی آئی تو آگ اڑی چنگاری اڑی وہاں سے جا کر کے اسے جلا دیا. اب رہا انتہائی زیادہ خوفناک انداز میں غصہ ہوا اور کہا کہ اچھا میرے بنائے ہوئے عبادت خانے کو تباہ کر دیا گیا ہے, میں کعبہ کو اٹھا دوں گا, اس کے نشان کو زمین سے ختم کر دوں گا. مگر اس ظالم کو معلوم نہیں تھا کہ کعبہ صرف عمارتوں پتھروں کی عمارت کا نام نہیں, اس کو یہ احساس ہو جاتا کہ کعبہ حکم الہی کی عملی تفسیر کا نام ہے. تو قطعاً اس سے تعرض نہیں کرتا. آج بھی یا آپ بھی اپنے دماغ میں رکھیں کہ کعبۃ اللہ المشرفا یہ صرف اس پتھر کی عمارت کا نام نہیں ہے, اسے پتھر کی عمارت تو کوئی بنا سکتا ہے, اس سے خود بنا سکتا ہے, لیکن اللہ جل شانہ کے احسان اور کرم اور رحمتوں اور برکتوں کا جو فیضان وہاں ابلتا ہے دنیا کے کسی اور گوشے میں مل سکتا ہے. حضور کی حدیث پاک ہے, فیض بدل رہی تھوڑی سی لیکن سنا ہی دوں. اللہ کے رسول کا طریقہ پاک یہ تھا کہ حضور کعبہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان یوں ہاتھ کر کے اپنے رخسار مبارک کو اس پر رگڑتے تھے اور فرماتے تھے جانتے ہو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے ہمیشہ دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود رہتے ہیں. کعبہ کو اگر سمجھنا ہے تو سب کی کتابیں پڑھیے. کعبہ کی تاریخ پڑھنے سے آپ کو کچھ پتا نہیں چلے گا, کعبہ بنایا گیا ایسے بنایا گیا ویسے بنایا گیا. کعبہ ایک بزرگ واقعہ دیکھیں ہمارا بہر دیا بزرگوں کا حال یہ ہے, ایک بزرگ کا واقعہ ہے کعبے سے تقریباً تقریباً 4,000 میل کی دوری پر رہا کرتے تھے, پانچوں وقت کی نماز کعبہ شریف میں پڑھا کرتے تھے, پانچوں وقت کی نماز امام یافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب روض الریاحین کے اندر نقل فرمایا ہے. ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں کھانا لگا ہوا تھا, جلدی جلدی آئے نماز پڑھی ہاتھ دھلنا نہیں ہو سکا ان کو. اسی ولی میاں آج بھی کعبہ شریف کا حال یہ کہ آج بھی اس انحدادی دور میں 24 گھنٹہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے گرد ہزاروں ہزار کامل اولیاء مبارکہ اولیاء عظام کامل اولیاء عظام تباہ کر رہے ہوتے, ہماری گستاخ اور یہ ناباد نگاہ اس کو پہچان نہیں سکتی. عارف ولی کامل تو انہوں نے پوچھا کہ جی سی بات تو وضو نہیں بنایا, ہاتھ میں تمہارے کھانا لگا ہوا ہے. کہا یار لگا تو کیا بتاؤں, والدہ کو کھانا کھلا رہا تھا, توجہ کیجیے گا, والدہ کو لکما لکما بنا کے کھانا کھلا رہا تھا, ضعیف ہے, اتنے میں ٹائم ہو گیا نماز کا, تم کو اسی چھوڑ کر چلایا نماز پڑھنے کے لیے, کتنی دوری سے 40 منزل 4,000 میل کی دوری سے. کعبہ ہے عارفین کی آماج گاہ ہے. جس زمانے میں اولیاء کاملین بظاہر نظر آیا کرتے تھے تو جانتے ہیں مرکز ہے وہ, مرکز عبادات ہے, مرکز روح ہے وہ. یہی نہیں خالی ہماری پیشانی اس طرف ہوتی ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, نہیں مرکز روح ہے وہ ہے کعبۃ اللہ المشرفہ. بہرحال اس ظالم نے ارادہ کر لیا کہ میں چلوں گا اور اس کو اٹھا دوں گا. جب وہاں سے چلا وہ تو سب سے پہلی اس کی مزاحمت ہوئی اہل یمن میں جو عرب تھے ان سے مزاحمت ہوئی, چنانچہ یمنی سرداروں کے قبائل اس میں سے ایک رئیس تھا اس کا نام ذو نفر نفر, اسے اپنی قوم تمام قبیلوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ابرہا سے سب سے پہلی جنگ وہاں کی, پھر اس کے بعد ابرہا اس سے اور آگے بڑھا. چنانچہ ہوتا ہوا وہ بلاد خسام سے بنو خشام کے سردار نفیل بن حبیب خسامی جنگ ہوئی اور وہ شکست کھا گئے تو ان کو گرفتار کر لیا. یہ ہوا کہ نفیل کو قتل کر دیا, اس نے کہا کہ نفیل کو ساتھ لے کے چلیں گے, یہ کعبہ کے راستے سے واقف ہیں لہذا کسی آدمی کو بولنا چاہیے, رستہ دکھلائے چنانچہ ان کو قتل نہیں کیا گیا. چلتے چلتے طائف کے قریب پہنچا. طائف والوں نے سوچا کہ یہ ظالم, اچھا یہ آواز, یہ بات جو پورے ضلع میں پھیل گئی تھی کہ وہ ابراہیم وہ جو ہے کعبۃ اللہ المشرفہ کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے. کیونکہ ظالم طائف کے قریب پہنچا, طائف والے بڑی مسئلہ آمیزی کام دیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم آئے ہو جا رہے ہو کعبہ گرانے کے لیے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بڑی خدمت عزمت کی چنا گیا. تو مینا شریف آج ایک چھوٹی سی جگہ پڑتی ہے, وہاں کا حکم یہ ہے مینا مزدلفہ کے درمیان میں, وہاں حکم یہ کہ جب آپ وہاں پہنچیے تو اپنی سواری کو بہت تیز ہانکیے, اس لیے کہ یہی ہے جہاں ابرہہ کے لڑک کے اوپر اللہ کا اثر آتا ہے. وہاں پہنچا اب یہ مغمس میں خیمہ لگا ہوا, یہ وہ جگہ ہے. اور ایک شخص کا نام تھا پہلے ہنگر کا, ایک شخص تھا اس کا نام تھا حناطہ, وہ مکہ میں بھیجا اور کہ وہاں لوگوں جا کر بتلا دے کہ ابراہم اسے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا, مقصد صرف یہ کہ کعبہ کو اٹھا دے, کعبہ کو انہیں ثبوت کر دے. اس کے لشکریوں نے کیا کیا, لوٹ میں فوجات جو ہوتا ہے, سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے 200 اونٹ بھی ہانک کر کے لے آئے. اب سے اس کے بعد سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے دن کیا کیا کہ وہ آئے اور ان کو دیکھا تو بڑا تارون, بڑا وجیح چہرہ تھا, بڑا خوبصورت جمیل چہرہ تھا, اپنے تخت سے نیچے اتر کے ان کے زمین پر بیٹھ گیا. پوچھا آپ نے فرمایا کہ ہمارے فوجی میرا 200 اونٹ ہانک لے آئے, تو بھی اس کو آپ نے عجیب سی بات ہے. میں آپ کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھ سے فوٹوں کی بات کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کا چہرہ دیکھا, سمجھا کوئی بہت ہی ہوشیار آدمی, رات سے جب باتیں شروع کی گفتگو کا انداز دیکھ کر کے سمجھا کوئی بہت ہی واضح ہے, لیکن آپ کی گفتگو سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا. آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. سیدنا عبد المطلب نے ارشاد فرمایا انی انا رب الابل وان للبیت ربا فیمنعه, میں اونٹوں کا مالک ہوں. انداز کتنا سادہ سا ہے, انی انا رب الابل, میں اونٹوں کا مالک ہوں.
اور
مالک نہیں, کعبہ کا مالک کوئی اور. اونٹوں کا مالک میں ہوں, اس لیے میں اونٹوں کی بات آپ سے کر رہا ہوں, ان سے کہا ہوں تو میرے اونٹ واپس کر دو. کعبہ جو مالک رہا ہوں وہ کعبے کو پھیلے گا, مالک وہ کعبہ کا. میں 200 واپس کر دوں. آپ تشریف لے آئے, بہت عجیب صورت حال اس وقت پورے شہر مکہ مکرمہ کی تھی. علامہ قرطبی نے انوکھے انداز میں لکھا ہے فلما قاله ذلك قال ابراهيم ترجمہ نے قل له قد لقد كنت اعجبتني حين رايتك, اور آنے کا اپنے ترجمان سے ان سے کہو کہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے یہ, میں نے آپ کو دیکھا تم میں قد ذہن تو پی کا ہی نہ کلم بنی, میں نے آپ کو سمجھا آپ بڑے پرہیزگار ہیں جب آپ نے مجھ سے بات چیت کی. اتکن نمنی فی نیت بیعی اسب تو حالا, آپ 200 اونٹوں کے بارے میں سے بات کر رہے ہیں. وہ طرف بیٹھا ہوا دنوں کا دونوں آبائی کا, اور اس گھر کو چھوڑ کر جو تیرا دین تیرے باپ کا دین ہے یہ عبد المطلب, آپ اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہیں. اور یہ تو نہر میں ہی, حالانکہ مجھ کو اڑانے کے لیے آیا ہوں. رات کر لوں گی اس کے بارے میں آپ کوئی بات مجھ سے نہیں کر رہے ہیں. تب آپ نے کہا تھا نہیں آنا رہا بولے بل, میں اونٹوں کا مالک ہوں,
وانا بيت ربان سعر.
قال ما كان لامتنع مني.
قال انت وذاك. فرد عليه بله.
مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے کعبے کو اٹھانے سے، یہ نہیں کہتے اردو میں جائیے آپ.
منصف وقت میں مختلف چلے آئے.
آنے کے بعد پورے قبیلے قریش کے لوگوں کے رنگ کھڑا کیا اور کہا کہ بڑی گندی نگاہ سے آیا ہوا ہے، بڑے گندی نیت سے آیا ہوا ہے. ایسا کرو کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ پہاڑی پر چلے جاؤ. چنانچہ وہاں سے وہ لوگ پہاڑی پر چلے.
اس کے بعد جانے سے پہلے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے پاس آئے، کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر کے یہ دعا مانگی، کچھ اشعار اللہ مقبری نے حاضر کیے ہوئے.
اللهم ان العبد يمنع رحله فامنع حلاله لا يظلمن صليبهم ومحالهم عدوا محالك
يدخل البلد الحرام فامر ما بدا لك. یہ شیر پڑھے دعا میں. اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما. کل ان کی سلیب اور ان کی قوت تیری قوت پر حد آ جائے میرے مولا. اگر تو انہیں اور ہمارے قبیلہ کو اور ہمارے قبلہ کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تیری مرضی کو ایسا کر، اگر تو چاہتا ہے کہ تباہی کرے تیری مرضی تیرا نہ پھر بولا. یہ میں جریر کچھ اور بھی لکھتا ہے تو انہوں نے یہ اشعار بھی پڑھے تھے.
یا رب لا ارجو لهم سواك یا رب فمنع منهم حماك ان نعرب البيت من ان اعداك امنعهم ان يهربوا قواك يا قراك.
اے میرے پروردگار، تیرے بغیر میں ان کے مقابلہ کی کسی سے امید نہیں رکھ سکتا. اے میرے پروردگار، ان کے حملے کی دست بدھ سے کھل فرما. اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، ان کو روک دے. تو بسی
چلے گئے. ابراہ کے ساتھ جو لشکر تھا وہ تھا ہی اس میں 9 یا 12، اور پہلا موقع رہا کہ دن میں تو کوئی اس طرح. ابراہ کے خاص ہاتھی کا نام محمود تھا. اس کی صورتحال یہ تھی اس ہاتھی کی کہ پراؤ سوار ہوتا تو حرم شریف کے علاوہ جس طرف بھی اس کو لے جاتے اٹھ کر کے دوڑنے لگتا ہوں، لیکن جب حرم شریف کی طرف لاتا تو ایسا بیٹھ جاتا کہ اس کو وہ مار مار کر کے زخمی کر دیتا، مگر ہلتا نہیں.
اب کیا اس کے بعد
تو کوئی شخص جس کو اس نے اپنے ساتھ رکھا تھا نفیل بن حبیب خشامی کو، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اب حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو چپکے سے نکلے اور بھاگ کر کے حضرت بدیر کے پاس چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ ساحل سمندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پرندے بھیجے. چڑیوں کی کیفیت جو بیان فرمائی گئی ہے اس کو لہذا فرمائی گئی. علامہ قرطبی نے جو انداز لکھا ہے فرماتے ہیں ان چڑیوں کا حال یہ تھا اور ان کی صورتحال یہ بھی کہ حضرت عباس کی روایت سے سمیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انھا طائر بین السماء تعشش وتفرم. وہ آسمان و زمین کے درمیان کی چڑیاں تھیں، گھونسلے بھی بناتی تھیں، انڈے بھی دیتی تھیں. ابن عباس کی دوسری روایت ہے کانت لہو خراطین کا خراطین الطیر اٹف کیا. ان کے سور تھے، یعنی سور جو مراد لمبے لمبے چونچ، جو چڑیا کی چونچیں ہوتی ہیں، ویسے ان کے پنجے تھے. اکرم پیرن خدرن خرج لہا روسن کا روس اس سے بعد. وہ سب رنگ کے پرندے تھے، چڑیاں تھیں جو سمندر سے ضائع ہوئی اور ان کے سر درندوں کی طرح سے. ورم تو قبل ذلك کا برآباد ہے، نہ اس سے پہلے ان چڑیوں کو اس طرح کی چڑیاں دیکھی گئی، ان کے بعد پھر جائے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ اشبہ شریف الخطاطیف چمگادڑ کی طرح سے تھی. یہ چڑیوں کے بھی دھیان فرمائی گئی. ہر چڑیا کے ہاتھ ساتھ تین چھوٹی چھوٹی مسور کے دانے یا چنے کے دانے کے برابر کنکریاں ہوتی ہیں. وہ بندوں میں ایک چھوڑ پکڑی ہوتی تھی اور ہر کنکری پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا جو اس سے ہلاک ہونا ہے. وہ کنکری مصیبت ان کنکریوں کی عذاب کی کیفیت جو بیان فرمائی حدیث تفاصیل کے اندر حدیث سے نکلتی تھیں تو ان کے سروں پر لوہے کی پٹی وہ اس کو توڑتی آدمی جسم سے گزرتی ہوئی ہٹی ہوئی اس جانور گھوڑا ہاتھی جو بھی ہوتا اس کو چھیدتی ہوئی پھر زمین کے اندر سوراخ کر کے غائب ہو جائے گا. اتنی خوفناک قسم کی کنکریاں ہوتی اور اس کا عذاب جو تھا اس کنکریوں کا یہ تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد بدن بالکل سڑ جائے رکھا تھا. چنانچہ ابراہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہ وہاں نہیں مرا اور کچھ لوگ جو بچ گئے تھے وہ جو وہاں نہیں مرے وہ جب لوٹ کر کے یمن گئے ہوئے ہیں تو ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے گوشت بدن سے سڑ سڑ کر کے گرتے تھے, ناخون سڑ سڑ کر کے گرتے تھے. اب ہم کہہ رہا ہے اتنا خوبصورت بڑا تنمند بڑا ہیوی بڑا ہینڈسم تھا وہ, لیکن اس عرب وہ مرغی کے چوہے کی طرح سے ہو گیا اور گھٹ گھٹ کر کے مرا ہے اس کو. یہ کیفیت تھی اس کی. صدیقہ کی ایک روایت پائی گئی ہے کہتی ہے جو ابراہ کا وہ ہاتھی چلانے والا ہاتھی باندھ اس کے بارے میں بیان فرماتی ہیں. ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ وقال عبد الملک ابن مروان علامہ قرطبی لکھتے لعتاب ابن عصیم انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی اکبر منی وانا اسن منہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل وانا ادرکت سائسہ وقائده اعبین مقعدین استطعمان الناس. کہ عبد الملک ابن مروان یہ بادشاہ جو بنو امیہ کا ہے اس نے حضرت عتاب ابن اسید سید سے پوچھا کہ یہ باؤ تم بڑے ہو کہ حضور بڑے ہیں. یہ جواب حضرت سے اکبر کا بھی بند المال میں گزر چکا ہے. انہوں نے حضرت عتاب ابن یا عتاب ابن اسید نے کہا النبی اکبر منی حضور مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں حضور سے عمر میں زیادہ ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے بڑا ہوں, حضور مجھ سے بڑے ہیں عمر میری زیادہ ہے. یہ ادب ہے یار, ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا ہے بات کرنے کا طریقہ بزرگوں کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں. تو آئی ہوئی کتاب جانے جانا پروفیسر رسول صاحب کے ہمارے لائبریری میں اس کو پڑھیں, ہر شخص خریدے اس کو پڑھے, ایمان تازہ ہو جائے گا. جانے جانا کتاب کا نام, ایمان تازہ ہو جائے گا اس کتاب میں پڑھ کر کے اور کیسے حضور کے ساتھ محبت کا عقیدہ رکھنا چاہیے. کتاب پڑھیے روح نور نارا نور بن جائے گی. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل پیدا ہوئی 50 روز پہلے حضور کی ولادت طیبہ کے 50 پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے. میں نے ابراہ کے اس سائز کو جو ہاتھی بان تھا جو ہاتھی کو چلتا تھا میں آنکھوں کا اندھا ہو چکا تھا, پیروں کا معذور سے کھانے کے لیے بھیک مانگا کرتا تھا. اور یہی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ کی وقد رآ قائد الفیل وسائقہ اعمین خفان الناس. لوگوں نے دیکھا, سیدہ عائشہ فرماتی کہ لوگوں نے دیکھا اس کو تو دو آنکھوں کا اندھا معذور ہو گیا تھا, لوگوں سے کھانوں کے لیے مانگا کرتا تھا ترسا کرتا تھا. یہ ہے اس سورت کا کرائیٹیریا, تاریخی حیثیت. اب ترجمہ پڑھ لیجئے, بات ختم ہو جائے. کم دا کئی فعال رب کو کبھی اصحاب الفیل اے محبوب کیا تم نے ندی مارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. سوال پیدا ہوتا ہے, واقعہ حضور کی پیدائش طیبہ سے 50 دن پہلے کا ہے اور سوال کیا گیا ہے الم ترا کیفا فعل کیسا کیا. یہ کوشچن یہ بھی ہو سکتا تھا الم ترا ما فعل رب کبھی اصحاب الفیل, ما مانے کیفا مانے کیسے,
دونوں کا فرق واضح ہے. کیا کیا, کیسا کیا, بڑا فرق واضح ہے. کیسا میں داخلی کیفیات بیان کی جاتی ہے, صورت کیا تھی اس وقت کی, کیا کیا نتائج نکلے, اور کیا کیا اس کا صرف سیدھا جواب ہلاک کر دیا کہ باقی رکھا. لیکن کیسا کیا تو ہلاک کیا, تو ہلاک کی کیفیت مطلع ہے کہ ہلاک جو کیا کیسے کیا, کس صورت حال کی ہلاک, تو ان کی ہلاکت کسی کا جیسے جانور منہ میں چارہ لیتا ہے چباتا ہے تو جو چاہے میں چار ڈالتا تو وہی صورت نکال کر دی گئی تھی
علم تھا.
اور ایک یہاں اور پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تو عجائب بات ہوئی بھی نہیں, جو آ رہے ظاہری میں تشریف بھی نہیں لائے ہیں, تو یہ سوال رسول سے کیوں کیا جا رہا ہے, یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے. عالم یہ ہوا کہ حقیقت ہے جس کو وعدے کرنے, وہ یہ ہے کہ یہ رسول
کیسے,
آپ نے تو دیکھا یہ کیسے کیا گیا.
سوال دو طریقے کے ہوتے ہیں نا, ایک سوال ہوتا ہے استفہام استخباری کہتے ہیں, ایک کو استفہام انکاری کہتے ہیں, ایک کوشچن ہوتا ہے بتانے کے لیے کیا کیا ہوا, اور ایک کوشچن ہوتا ہے انکاری انکار کرنے کے لیے. تو یہاں پہ استفہام استخباری ہے, کیفا فعل رب کا,
رب نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیسا کیا, آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے دیکھا ہے نا, خود آپ دیکھ چکے ہیں.
الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈال دیا. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور ورڈ کا تشریح, تضلیل, تضلیل یہ بنا ہوا ہے ضلّہ سے, تو عام لوگوں نے گمراہ ہو جانا, لیکن ہر لفظ کا ہر جگہ ڈکشنری کل مارا نہیں پہ, یہاں پہ سی آ رہا ہے تو کیا کیا ہے داؤں اور تباہی, تضلیل معنی تباہی. یہاں پہ کہ ان کی وہ ساری جو تدبیریں تھیں سب کو تباہ کر دیا, کوئی دعو کارگر نہیں ہوا ان کا. وارسلا علیہم طیر نبابیل, اور ان پر پرندوں کی ٹکڑ بھیجی, اور انہیں پرندہ یا ابیل مجتمع ایک ساتھ غور غور آتے تھے, وہ جماعت کے ساتھ آتے تھے, جماعت کے ساتھ وہ کنکریاں برسا کر کے چلے جائے گا.
ترمیہم بحجارہ, کہ انہیں کنکر کے پتھر سے ماروں کے بارے میں روکا کھڑا ہو گیا, فلخت نار جہنم مکتوب فیہا اسماء القوم, کنکریاں جو پھینکی زندے پھینک رہے تھے وہ جہنم دوزخ کی آگ میں پکائی تھی, وہ کنکریاں ایک نام اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. کڑا بھی معقول تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی.
جانور جب چارہ منہ میں ڈالتا ہے نا تو دانتوں سے پونچھتا ہے نا, کچھ نہیں چبانے کے بعد جو کیفیت پتی اس چارے کی ہوتی ہے اس میں جان کی گئی تھی ہے, میں ہو رہا ہے قرآن نے جو تشبیہ یہاں بیان فرمائی ہے ان کے ہلاکت کی, تو لگتا ہے کہ جیسے ان کے بدن کے گوشت جو تھے وہ بالکل چبا دیے گئے تھے, اور ایک ایک کنکری اس مندر پر ان کو پہنچا چکی تھی.
پھر زندگی میں ان کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا, سوال پیدا ہوتا ہے اتنا خوفناک عذاب ان کے اوپر کیوں اتارا گیا. کعبۃ اللہ مشرفہ کس نے بنایا, کس نے تعمیر کی, اس کی آپ کے اجداد کریمان سیدنا اسماعیل علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, یہ حضور کے داداؤں میں سے انہیں بنایا تھا نا, اور یہ وہی کعبۃ اللہ المشرفہ ہے کہ جس کے تعلق سے سیدنا ابراہیم نے کہا تھا بعض دن فرنا بالحج آتو کا پدمی, جب تعمیر کر چکے تو فرمایا ابراہیم اور کو بلا لو اس کے طواف کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, اس کو بلاؤں گی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم بلاؤ آوازیں میں پہنچا دوں.
یہ وہ کعبہ ہے,
آدمی کہاں کاؤنٹ کر سکتا ہے
ایک ہی برابر,
اور یہی وہ جگہ جو نہیں کاؤنٹ ہوتا ہے, یہ عزت و شرافت کا سلسلہ ہے, یہ فیل شریف کا ترجمہ تفسیر تاریخی بیک گراؤنڈ.